مجالس کے لیے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ تربیت نسل ظہور ہے، اور سورہ ناس کی ابتدائی آیات کو سرنامہ کلام قرار دے رہا ہوں۔ قبل اس کے کہ گفتگو شروع کی جا سکے، ظاہر آج ایک اضطراری مشکل کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہے، کل انشاءاللہ کوشش یہ ہے انتظامی دوستوں کی طرف سے اور ہماری کے 9:20 تک انشاءاللہ تقریر کا آغاز ہو سکے، کیونکہ اس کے بعد مجھے حسینی سفارت خانے میں 10:30 ذبح ممبر ہونا ہے، تو انشاءاللہ کہ ہم سب مل کر اس نظم کو برقرار رکھیں گے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ مقدماتی ایک یا دو باتیں، وقت بالکل نہیں رہ گیا ہے، میں بس مقدماتی گفتگو کر کے اور پھر ربط مصائب دوں۔ موضوع آپ کے سامنے ہے تربیت نسل ظہور۔ تربیت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہو جائے تو فرد بھی کامیاب ہوتا ہے اور معاشرہ بھی کامیاب ہوتا ہے۔ فرد کی کامیابی بھی تربیت پر موقوف ہے اور معاشرے کی کامیابی بھی تربیت پر موقوف ہے۔ عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ معاشرہ کامیاب ہوگا تعلیم کے ذریعے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ معاشرہ تعلیم کے ذریعے کامیاب نہیں ہوتا، معاشرہ تربیت کے ذریعے کامیاب ہوتا ہے، چونکہ یہ دو الگ الگ مقولے ہیں، دو الگ الگ لفظ ہیں اور ان میں نسبت بھی پائی جاتی ہے، لیکن اصل معاشرے کی اصلاح ظاہر فرد پر موقوف ہے اور فرد کی اصلاح تربیت پر موقوف ہے۔ جو بھی مشکل آپ کے اور ہمارے سامنے پیش آتی ہے یا پیش آئی ہے کبھی بھی معاشرے، انسانی معاشرے میں کوئی بھی معاشرہ ہو، جناب آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کے آج تک کا کوئی بھی معاشرہ ہو، اس کے اندر کوئی بھی مشکل آئے، اب یہ خود مشکل کی تعریف اور مشکل کہتے کسے ہیں اور مشکل کی حقیقت کیا ہے، خود ہی یہی ایک مسئلہ، مبہم مسئلہ ہے، کیونکہ ہمارے ذہن میں جو مشکلات ہیں وہ اور ہیں، جو اصلی مشکلات ہیں وہ اور ہیں۔ لفظ مشکل جب ذہن میں آتا ہے تو ظاہر ہے بہت زیادہ زور لگتا ہے، تو ایک مالی مشکل آ جاتی ہے ذہن میں کہ بس کوئی اگر مشکل ہے تو وہ مالی مشکل ہے، کوئی اگر مشکل ہے تو وہ مادی مشکلات ہیں۔ عام طور پر جو معاشرے کے اندر اگر آپ سروے کریں، لوگوں سے پوچھیں کہ سب سے بڑی مشکل کیا ہے، آج کے زمانے میں اگر آپ اپنے علاقے میں سروے کریں تو ہر ایک کی زبان پہ آئے گا لوڈ شیڈنگ، مشکل ہے، انکار نہیں کہ مشکل نہیں ہے، پانی کا نہ ہونا، میٹھے پانی کا نہ ہونا، روڈوں کا صاف نہ ہونا، روڈوں پر کچرا ہونا، ظاہر ہے یہ کون سا شریف النفس انسان یا ظریف انسان جس کی طینت پاک ہو، جس کی ظرفیت پاک ہو، وہ کچرے کو قبول کرتا ہو۔ لیکن یہ جتنی مشکلات ہیں پہلے مرحلے پر، آپ کو پتہ ہے ایک کسی کہنے والے کا جملہ ہے اور صحیح جملہ ہے، حقیقی جملہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ روڈ پہ کچرا آتا کیسے، وہ کہتے ہیں روڈ پہ کچرا نہیں آتا، یہ روڈ پہ جو پڑا ہوا کچرا ہے یہ روڈ کا کچرا نہیں ہے، روڈ تک کچرا آتا ہے ذہن کے کچرے کی وجہ سے۔ جب ذہن پاک نہیں ہوگا، ذہن صاف نہیں ہوگا، تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا، گندگی ہوگا، ظاہری گندگی بھی ہوگی، لیکن ان ظاہری گندگی کے پیچھے وہی باطنی گندگی جو ہے نا، وہی اسی کا کام ہے۔ لیکن ابھی آپ دیکھیے خود مشکل کی ہی تعریف آپ اور ہم نہیں کر پائے کہ مشکل کسے کہتے ہیں، اسی طریقے سے جب مشکل نہیں پتا کہ مشکل کسے کہتے ہیں تو یہ کیسے پتا ہوگا کہ مشکل کا صحیح حل کیا ہے، ہمارے لیے بنیادی مشکل کیا ہے اور پھر اس مشکل کا حل کیا ہے۔ لڑنا جھگڑنا یہ سب اپنی جگہ، یہ تو ہوتا ہی چلا آ رہا ہے اور ہوتا رہے گا، لیکن کیا ہم اس بات کو سمجھ پائے ہیں کہ ہماری بنیادی مشکل کیا ہے، اور پھر اس بنیادی مشکل کا حل نہیں، اس بنیادی مشکل کا صحیح حل کیا ہے۔ معاشرے کی اصلاح ممکن ہی نہیں ہے کم از کم یہ دو باتیں سمجھے بغیر، وہ بھی اگر ظاہر ایک لفظ کہہ کے خالی گزر رہا ہوں کہ وہ بھی وہ معاشرہ کہ جو ایک نہیں 14 مشکل کشاؤں کو مانتا ہو, وہ تو اور سخت ہو جائے گا. کہ ایسے معاشرے کی بات کروں کہ ساری کی ساری آبادی کس کو مانتی ہے, 14 مشکل کشاؤں کو مانتی ہے, کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے ان 14 مشکل کشاؤں کی ذمہ داری یہ لگائی ہے کہ معاشرے کو مشکلوں سے نکالیں, فرد کو بھی مشکل سے نکالیں اور معاشرے کو بھی مشکل سے نکالیں. اصلی کام مشکل کشا کا یہی ہے کہ مشکل سے نکالیں. تو وہ معاشرہ جو مشکل کشاؤں کو مانتا ہو اور حقیقی مشکل کشاؤں کو مانتا ہو, وہ معاشرہ جو سر جھکاتا ہو وہاں جہاں خدا نے کہا ہو, اور اس کے علاوہ ظاہر ہے بالکل اس پر صرف ایک ہیڈنگ کے عنوان سے ان بات کو میں تھوڑا سا اور آگے بڑھا کے بات کو مصائب کی طرف لے کے جاؤں, کہ مشکل کشاؤں کو بھی مانتا ہو اور صحیح مشکل کشاؤں کو بھی مانتا ہو, لیکن اس کو اپنی بنیادی مشکل کا علم نہ ہو. مشکل کشاؤں کو بھی مانتا ہے لیکن اپنی بنیادی مشکل کو نہیں جانتا. اگر جو شخص بنیادی مشکل کو نہ جانتا ہو تو اتنے سپر مشکل کشاؤں کی بارگاہ میں بھی کیا لے کے جائے گا, کیا لے کے جائے گا ایسے مشکل کشاؤں کی بارگاہ میں. یعنی بعض دفعہ توجہ کی بات ہے کہ بعض دفعہ واقعا مشکل کشا شاید ہماری, میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ مشکل کشا جب میں کوئی مشکل لے کے جاتا ہوں گا ان کے پاس تو میری حماقت پر مسکراتے ہوں گے. یعنی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں, آپ بتائیے یا علی, ظاہر ہے یا علی تو میں اور آپ تو بہت نچلی صدا کے لوگ ہیں, ہم تو بہت پست مخلوق ہیں جو یا علی کہنے کے مجاز ہو گئے ہیں. یہ تو وہ کلمہ ہے جو انبیاء کو زیب دیتا ہے. یہ تو آدم کہیں تو اچھا لگتا ہے, یہ تو نوح کہیں تو اچھا لگتا ہے, یہ تو ابراہیم کہیں تو اچھا لگتا ہے, تو موسیٰ کہیں تو اچھا لگتا ہے, یہ تو عیسیٰ کہیں تو اچھا لگتا ہے, یہ تو محمد کہیں تو اچھا لگتا ہے. یہ تو وہ کلمہ ہے, یہ تو وہ کلمہ ہے. حقیقت کہہ رہا ہوں, بخطابت نہ مجھے آتی ہے نہ میں کر رہا ہوں, کہ یہ وہ کلمہ ہے جو ان کو زیب دیتا ہے. اگر ان کی بارگاہ میں غیر از پیغمبر ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ, اگر ان تمام انبیاء کی بارگاہ میں چلے, اب یہ ایک بارہ یہ بھی ایک رخ ہے کہ تمام انبیاء آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چلیں, ان سید الملائک کی بارگاہ میں چلیں جو ملک ہیں جو فرشتے ہیں ان کی بارگاہ میں چلیں, ملائک کی بارگاہ میں چلیں, انبیاء کی بارگاہ میں چلیں, شہداء کی بارگاہ میں چلیں, صالحین کی بارگاہ میں چلیں, جس کی بھی بارگاہ میں جائیں گے جب جتنا مقرب ہوتا چلا جائے گا اس سے پوچھے تو صحیح تم کہتے کب ہو یا علی. ہم کب کہتے ہیں یا علی, وہ بھی ایک مقام ہے, ایسا نہیں ہے ہم پست ہیں, ہماری ضرورت ہے یا علی کہتے کب ہیں. وہ صحیح کہتے ہیں وہاں بھی کہنا چاہیے, کبھی ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز کی نفی کر کے دوسری کو صحیح کروں. کیوں, یہ تو وہ درس ہے نا, یہ درس ہے جہاں جو وہ درس ہے کہ جو ماں کی خدمت میں اور ماں کی عظمت کا پہلا جو ہے وہ دلیل ہے کہ ماں کی عزت اور احترام کے لیے سب سے بڑی دلیل, اتنی بڑی دلیل ہے یہ کہ اس کے بعد شاید کوئی دلیل نہیں چاہیے کہ ماں کا احترام کیوں کیا جائے, ماں کی عزت کیوں کی جائے, کیونکہ ماں ہی تو ہے جس نے پہلے کچھ سکھایا ہی نہیں سوائے اس کے کہ کہو یا علی, ایک درود پڑھے محمد والے محمد پر. ایک اور درود پڑھے محمد وآل محمد بھائی. لیکن یہ جو مشکل کشاؤں کا ایک پورا سلسلہ جس قوم کے پاس ہو, اب سوچیں یہ کتنا اہم سوال ہے کہ ساری زندگی ہو گئی ہے اس کلمے کو زبان پہ جاری کرتے ہوئے, اور اللہ کے سب سے بڑی نعمتوں میں سے یہ نعمت ہے پوری زندگی بہت بڑے بڑے بزرگوں کا کہنا یہ ہے, بڑے بڑے عرفا کا کہنا یہ ہے, آیت اللہ مصباح یزدی جیسے لوگوں کا اور مراجع کرام کا کہنا یہ ہے کہ انسان پوری زندگی مالک کی بارگاہ میں سر بج و سجود رہے, ایک یا علی کا شکر ادا نہیں کر سکتا. یہ اتنی بڑی نعمت ہے, یہ اتنی بڑی رحمت ہے پروردگار ہے جو ہم اور آپ پر بغیر کسی جو ہے نا محنت کے حاصل ہوئی ہے. ہمیں تو بالکل بھی بغیر محنت کے یہ ثمر ملا ہے نا, وہ ماں نے محنت کی ہم پر ہماری. تو اصل کیا ہے, اتنے زارا مشکل کشا کے ہونے ہوتے ہوئے اور پھر انسان کو بنیادی مشکل کا علم نہ ہو, پھر تو مزہ آتا نا. مولا کائنات کی بارگاہ میں وہ مشکل لے کے جاؤ, پہلے پتہ چلے بنیادی مشکل کیا, پھر وہ لے کے جاؤ. کیونکہ ایک وہ ہے نا جو ہم مانگ رہے ہیں, جملہ سنیے, ایک وہ چیز ہے جو ہم مانگ رہے ہیں, ایک وہ ہے جو یہ دینا چاہ رہے ہیں. اس میں کتنا تناسب ہے, ابھی تک کتنا تناسب پیدا ہوا ان دونوں چیزوں میں کہ ایک میں مانگے جا رہا ہوں, ایک یہ دینا چاہ رہے ہیں. تو ظاہر ہے وہ دینا چاہ رہے ہوں گے تو اس سے بڑی کوئی مشکل ہوگی جو یہ دینا چاہ رہے ہوں, وہ کتنی بڑی عظیم چیز ہوگی جو یہ دینا چاہ رہے ہوں گے. یہ وہ بنیادی مشکل جو انسان کے لیے اہم ترین پرابلم ہے. ظاہر اس کو میں نے آج اس کو اس کا نتیجہ نہیں دینا ہے, میں پاس وقت ہی ختم ہو گیا کہ اس کا کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ کہ انسان یہ جانے. اچھا کیسے جانے گا, صرف ایک راستہ ہے جو ہمارا موضوع رہے گا کہ وہ کیا راستہ ہے, کہ انسان اپنی تربیت کرے. کوئی بھی انسان ہو, کسی بھی مکتب کا ہو, کسی بھی مذہب کا ہو, کسی کو بھی مانتا ہو, بغیر تربیت کے نہیں بڑھ سکتا آگے. میں نے ابتدا میں یہ بات کہی ہے کہ تعلیم کافی نہیں ہے, فرق ہے تعلیم کا تربیت سے. تعلیم اور چیز ہے, تربیت اور چیز ہے. کچھ نکات پہ جا کے یہ مشترک ہوتے ہیں لیکن الگ الگ چیزیں ہیں. تعلیم بالکل الگ چیز ہے, تربیت بالکل الگ چیز ہے. حتیٰ لیکن مشکل ابھی تو ظاہر ہے یہ موضوع نہیں ہے کہ حتیٰ جو ادارے اون کر رہے ہیں تعلیم کو, ان کو تربیت کی خبر تک نہیں ہے, خبر تک نہیں ہے تعلیم کا علم جنہوں نے اٹھایا ہے. اچھا بڑا کام کر رہے ہیں, ایک حصہ اپنا ادا کر رہے ہیں جو حصہ ان کے حصے کا ہے, لیکن ابھی توجہ نہیں ہے کہ تربیت کیا نہیں کیا. اسی پہ رک کے آپ اور ہم بیٹھ کے ذرا سوچیں, سمجھیں, اس پہ بحث کریں گے. تربیت سنتے تو ہیں نا, ہمیشہ سنتے چلے آ رہے ہیں لفظ تربیت 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 تربیت. تو کیا ہوتی ہے تربیت اور تعلیم کا اس سے کیا فرق ہے؟ اپنی جگہ شہید متاری فرماتے ہیں, صنعت کا یہ جو فیکٹری جو کام کرتی ہے نا, جو کمپنی جو کام کرتی ہے جس کو آپ صنعت کہتے ہیں, پورا ایک فن ہے اور ایک علم ہے صنعت, اس کا تربیت سے کیا فرق ہے؟ باقی اگر یہ کل وقت ملا تو کل اسی کی طرف تعریف اور تربیت اور یہ دو چیزیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا, لیکن ابھی اہمیت تربیت پر خود غور کریں, خود فکر کریں. معاشرہ کبھی ترقی نہیں کرے گا جب تک فرد تربیت کو تو الگ ہے پہلے مرحلے پر, جب تک فرد تفکر کی طرف نہیں آئے گا, فکر کی طرف نہیں آئے گا. فکر کرنا ایک مرحلہ ہے, صحیح سنجیدہ فکر کرنا ایک مرحلہ ہے, توجہ کے ساتھ فکر کرنا الگ مسئلہ ہے. کتنے مسئلے ہیں یہ. اچھا آپ کے توسط سے یہ بات کہہ دوں, پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا میرا پرابلم ہے کہ نہیں ہے, مانتے ہیں کوئی پرابلم ہے کہ ہم تفکر نہیں کرتے؟ کوئی ہے ہم میں سے جو کہے گا نہیں ہم تو بہت متفکر ہیں, ہم بہت فکر کرنے والے ہیں؟ ہم میں سے کوئی بیٹھا ہے یہاں پہ, جتنے لوگ ہم بیٹھے ہیں کوئی ہم کہیں گے ہم بہت فکر کرنے والے ہیں؟ ایک اساتذہ ایک سوال کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اگر تم بہت فکر کرنے والے ہو تو یہ بتاؤ کمرے سے باہر نکلنے کے کتنے راستے ہوتے ہیں؟ سب کہتے ہیں ایک. کہا کہ خاک فکر کی ہے کمرے سے, ایک نکلنے کا ایک راستہ ہوتا ہے. بظاہر تو ایک ہی نظر آتا ہے نا آدمی کو, یہ اس کو نظر آتا ہے جو فکر نہیں کرتا. لیکن جو فکر کر رہا ہوتا ہے وہ دروازہ نہیں دیکھتا, دروازہ تراشتا ہے ذہن میں, راستے نکالتا ہے ذہن میں. پزل, کتنے لوگ ہیں جو پزل کا شوق رکھتے ہوں؟ کتنے لوگ ہیں آپ میں, ہمیں کتنے لوگ ہیں جو پزل کو شوق رکھتے ہوں کہ پزل سے شوق ہے انہیں, دے دو تو پزل میں انوالو ہو جائیں, اور نہیں ہوتے تو کیوں نہیں ہوتے؟ الجھن کیوں ہوتی ہے بدل کی؟ ذرا سا بھی ایک سخت گفتگو شروع ہو تو اونگ کیوں آنے لگتی ہے؟ کیوں آنے لگتی ہے اونگ؟ کیوں بدلتے پریشان ہوتے ہیں؟ غذا نہیں ملی ہے، تفکر کی غذا نہیں ملی ہے فکر کو، دماغ کو، اور اس نہ ملنے کی وجہ سے یہ جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تھی یہ فریز ہو گئی ہے. اور اس کے لیے دشمن نے کیا کیا؟ بہت واضح ہے، بس وہ آپ کو پتہ ہی ہے دشمن نے کیا کیا ہے. ایک زمانے میں ایک ٹی وی آیا تھا، ایک چینل تھا، پھر دو چینل ہوئے، پھر 70 چینل کی ڈش آئی، اور آج جو سب سے بڑا جو ضربہ ہے، جو نوجوان یا دوست بیٹھے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فکر کرنے پر اپنے آپ کو لے کے آئیں، اور فکر نہیں کریں گے تو کوئی مسئلہ حل نہیں کر پائیں گے. اب تو آپ خود چشم دید گواہ ہیں نا کہ ایک دن یہاں سے کچھ کہا جاتا ہے، دوسرے دن یہاں سے کچھ کہا جاتا ہے. سب سے زیادہ مظلوم کون قرار پاتا ہے؟ آپ. سب سے زیادہ مظلوم کون قرار پاتا ہے؟ سب سے زیادہ جو مظلوم قرار پاتا ہے وہ ایشو نہیں کریٹ کرنے والا قرار پاتا ہے سب سے زیادہ، نہ اس ایشو کا جواب دینے والے مظلوم قرار پا رہے ہوتے. سب سے زیادہ مظلوم وہ قرار پا نہ وہ پر قرار پا رہے ہوتے جو ایشوز کے نیچے کمنٹس دے رہے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ مظلوم وہ ہوتا ہے جو سب کی سن رہا ہوتا ہے، سمجھ میں اس کی کچھ نہیں آ رہا ہوتا. سوسائٹی کا پرابلم ہے کہ انسانی معاشرے کی مشکل ہے کہ نہیں ہے؟ حتیٰ انسانی نہیں، علوی فاطمی معاشرے کی مشکل ہے کہ نہیں ہے؟ جو منتظر، جو سپاہی فکر نہ کرتا ہو، وہ حضرت حجت کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ طنز نہیں کر رہا خدا نہ خواستہ، تذکر اپنے آپ کو دینا چاہ رہا ہوں. فکر ہم نہیں کر پا رہے ہیں، سوچ ہم نہیں پا رہے ہیں، مشکل کو ہم چھوٹی سی چیزوں کو بھی بہت بڑی مشکل سمجھ رہے ہیں. میں بتا باقاعدہ آپ اس کی مشق کر کے دیکھیں ذرا. اب تو موبائل میں بھی بہت سارے اپلیکیشن، بہت سارے پزلز موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ کھیلیں ذرا، کتنی دیر کھیل سکتے ہیں پزل. اچھا پزل میں کیا ہوتا ہے؟ پزل میں یہ ہوتا ہے نا کہ راستہ موجود ہوتا ہے، ڈھونڈنا پڑتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ پزل میں راستہ ہی موجود نہ ہو، کوئی ایک وہ کامیابی کا آخری راستہ ہو ہی نہیں یہ پزل میں. کیونکہ اگر نہیں ہو تو پھر تو بیکار ہے، پھر کھیل ہی بیکار ہے، پھر تو تھکانے کے لیے ہیں. بس اس طریقے سے، بس یہ آخری بات ہے، اس کے بعد رفتے مسائل. اسی طریقے سے جس طریقے سے پزل میں ایک راستہ ہوتا ہے جسے ڈھونڈنے والا ڈھونڈتا ہے، وہ ڈھونڈتا ہے جو تفکر کرتا ہے، وہ ڈھونڈتا ہے جو فکر کرتا ہے، اور وہی کامیاب ہوتا ہے جو ڈھونڈ لیتا ہے. جس طریقے سے یہ پزل آپ کو گیم کی صورت میں نظر آ رہا ہے، میری آپ کی پوری زندگی خدا کی طرف سے یہی پزل ہے. اس میں ہنر مند راستہ ڈھونڈتے ہیں، اس میں وہ لوگ راستہ ڈھونڈتے ہیں جو فکر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ لوگ راستہ ڈھونڈتے ہیں جو کسی مرحلے پر فکر اور تفکر سے تھکتے نہیں ہیں. آئیے ذرا بیٹھیے، ذرا کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں کتنی دن جو ہے نا فکر پہ، فکر کرنے پہ فکر کی ہے. اور ظاہر ہے یہ وہ کلیدی بات ہے، یہ وہ گولڈن کی ہے کہ اگر آج کا وہ شخص جو حضرت حجت کے لیے کوشش کر رہا ہے، کرنا چاہتا ہے کہ ہر ایک چاہتا ہے، ہر ایک کر رہا ہے، اگر وہ اس گولڈن کی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، حاصل کرے گا کس چیز سے؟ تفکر سے. اور ظاہر ہے پہ کس چیز پہ تفکر کرنا ہے وہ میں نے عرض کیا. آج کا جو اس وہ ہو سکتا ہے اسائنمنٹ میرے اپنے لیے وہ یہی ہے کہ کل دن بھر سارا دن سوچنے کی کوشش کروں. راستہ کوئی نہیں ہے، راستہ کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ کہ ہم رکیں، ہم ٹھہریں، ہم دقت کریں، ہم غور کریں. ورنہ ساری زندگی پچھلی دیکھوں میں اپنی، تو جس طریقے سے غلط فیصلے کرتا چلا آ رہا ہوں، آگے کیسے محفوظ ہوں گا؟ اپنی زندگی میں ذرا ریویو کریں، پچھلی زندگی میں کتنے فیصلے صحیح کیے ہیں اور کتنے فیصلے غلط کیے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بہت ساری وجوہات ہیں، کوئی ایک وجہ نہیں ہوتی، جب کسی ایک وجہ کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ منحصر نہیں ہوتا اس میں، بہت ساری وجوہات میں سے ایک کیا ہے؟ وہ ہے انسان کا فکر نہ کرنا، فرد کو بھی تباہ کرتا ہے، معاشرے کو بھی تباہ کرتا ہے۔ بات یہاں سے آگے بڑھے گی انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی۔ بس میں نے بات کو روکا، دامن وقت میں گنجائش نہیں رہ گئی کہ فکر کرے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں کیا سمجھتا ہوں، یہ کربلا معلا کے جو سلسلے ہیں، اس سے کیا صرف کربلا معلا جس کو معلا بنا دیا حسین ابن علی نے، یہ جو معلا ہے کربلا معلا، یہ کیا سمجھتے ہیں اس کا فقط ایک ہی رخ ہے احساس؟ فقط اس کا ایک رخ ہے احساس، کربلا اور عقل، کربلا اور تفکر، کوئی ایک بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی رکاب کا سپاہی ہو سکتا ہے کہ وہ متفکر نہ ہو؟ کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو بے سمجھے امام کی فوج میں آ گیا ہو؟ پوسیبل ہے یہ؟ اور آپ کو پتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کربلا کا جو معیار قائم ہوا ہے تا قیام قیامت، کربلا کا معیار ہے رہتی دنیا تک، حق کا معیار کیا ہے؟ کربلا۔ باطل کا معیار کیا ہے؟ کربلا میں مخالف لشکر۔ یہ دونوں طرف حق اور باطل کا معیار کیا ہے؟ کربلا۔ یعنی میرے لیے اس وقت کیا اس میں درس موجود ہے؟ میرے اپنے لیے یہ درس ہے کہ تمہیں یہ پتا کرنا ہے نا کہ امام کا سپاہی کیسا ہوتا، جاؤ دیکھو کربلا میں امام حسین کے سپاہی کیسے ہیں، ان سے شباہت حاصل کرو۔ تو ایک حصہ ان کا تفکر ہے، بے سوچے سمجھے تھوڑی حسین ابن علی کے ساتھ ہو گئے ہیں، حسین ابن علی کے ساتھ پورے وجود کے ساتھ، اپنے پورے اپنے یقین کے ساتھ، پورے اپنے عقل و فہم و فراست و تفکر کے ساتھ ہیں۔ ایک ایک آدمی اپنی جگہ متفکر ہے، سوچ سمجھ کے آئے جتنے آئے مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ اسی طرح حضرت حجت کو متفکر چاہیے، فکر کرنے والا چاہیے۔ فکر نہیں کریں گے تو ایسے ہی الجھتے رہ گئے، ایسے ہی الجھ الجھ کے زندگی گزر جائے گی، زندگی تو رکتی نہیں، زندگی گزر جائے گی۔ فکر کرنے کی کوشش کرے، اور فکر خود، تفکر خود ایک ایسی چیز ہے کہ جو سارے کلیدی چیز ہے، اس کو مانگا جاتا ہے، فکر کو مانگا جاتا ہے۔ کہاں مانگا جاتا ہے؟ آپ کو پتا ہے انسان سب سے زیادہ خدا سے قریب کب ہوتا ہے؟ کب قریب ہوتا ہے؟ جب اس کا دل ٹوٹا ہوا ہو۔ اور دل کے ٹوٹنے کی علامت کیا ہے؟ آنکھ کا بھیگ جانا۔ اور یہ فصل اعضا تو اس کی مشق ہے، ہمیں کسی بھی چیز پہ رونے میں مشکل ہوتی ہو لیکن سب سے زیادہ آسان ترین، مخلص ترین، مؤثر ترین، کامیاب ترین کام کیا ہے؟ ایک دفعہ سنا حسین، اور آنکھ میں پیام آیا کہ دل ملول ہوا تھا اس میں حسین پر، مانگے سید الشہداء سے، مانگے سید الشہداء سے کہ مولا میں امام زمان کی خاطر متفکر ہونا چاہتا ہوں، میں صحیح فیصلے کی قوت حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ غلط ہی نہ کروں ولایت کی باب میں، امامت کے باب میں۔ اور آپ کا شکریہ، سید الشہداء کا شکریہ، میں اپنے آپ کو تو خوب جانتا ہوں نا، کیا میں اس قابل ہوں کہ حسین کو رہوں؟ کیا میں اس قابل ہوں کہ حسین ابن علی کے بچوں کو رواؤں؟ مجھ میں کہاں اتنی تاب ہے کہ حسین ابن علی کو رو سکوں؟ ایک یا دو منزلیں ظاہر ہے، آپ کے آنسو حوالے کرنے ہیں حضرت زہرا کے رومال کے۔ عجیب بات ہے، صرف یہی آدمی سوچے کہاں کہاں جاتی ہوں گی رومال لے کے، کس کس کے پاس جاتی ہوں گی رومال لے کے، آنسو گرنے نہیں دیتی کہاں۔ کہاں میری آنکھ کا آنسو، کہاں سیدہ کا رومال؟ یا صاحب الزمان، جناب امام حسین کے بعد جناب زہرا کی بارگاہ میں چلے، بی بی میں آپ کے بچے کی مہدی کی مدد کرنا چاہتا ہوں. تو ایک دو آپ تیار ہو گئے، بس ایک یا دو منزلیں لوں گا اور آپ کی جو ہے یہ آنسو جناب سیدہ کے رومال کے حوالے. آپ سن چکے ہوں گے، لیکن کیا کریں، یہ درد اور یہ زخم درد کربلا اتنا تازہ ہے کہ کبھی مدہم نہیں ہوتا. اس میں حسین میں ملال ہے، اس میں حسین. جناب آدم نے سارے اسماء پڑھے، جناب پیغمبر کا اسم گرامی پڑھا، جناب امیر کا اسم گرامی پڑھا، بی بی زہرا کا اسم گرامی پڑھا، زبان پہ جاری کیا، مولا حسن کا نام جاری کیا، کچھ نہیں ہوا. جیسے ہی آدم نے کہا حسین، بھارے لاہا یہ کون سا نام ہے، کیا ہے اس نام میں کہ جو دل کو ملول کرتا ہے. عزیزو حسین ہے طبیب، اور طبیب کا کام ہے علاج، اور بیماریوں کا مرکز ہے سیاہ دل. حسین جیسا کریم کوئی طبیب نہیں ہے. حسین سے متصل ہوتے ہیں دل کی سیاہی ختم ہوتی ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہوتا ہے. مدینے سے نکل رہے ہیں، بس یہ روایت سنیے اور اجازت دیجئے، مدینے سے نکل رہے ہیں، بڑا اہتمام ہے حسین ابن علی کا مدینے سے سفر. جب مدینے سے نکلے ہیں، بہت سارے اس کے اندر ظاہر رخ ہیں، صرف اس رخ کو سنیے، اس روایت کو سنیے اور مجھے اجازت دیجئے. مدینے سے جب نکل رہے ہیں تو بہت ساری، اس کو علامہ ذیشان در جوادی آل اللہ مقامہ پڑھا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ایک راوی ہے جو مدینے سے باہر تھا، وہ مدینے سے باہر تھا، مدینے میں داخل ہوا، اس نے دیکھا محلے بنی ہاشم کی چاروں طرف سیاہ قناتیں لگی ہوئی ہیں، مدینے کی فضا ایک عجیب افسوسناک فضا بنی ہوئی ہے. اس نے جا کے کہا کیا ہوا ہے، مدینے کی یہ فضا کیوں بنی ہوئی ہے؟ کسی نے پلٹ کے کہا روح مدینہ مدینہ چھوڑ رہی ہے. آپ کربلا گئے ہیں نا، کربلا میں جب زیارت نمٹ جاتی ہے کتنا سخت ہوتا ہے، جب آخر میں انسان کربلا سے رخصت ہوتا ہے، جبکہ تین یا چار دن وہاں رہا ہوتا ہے، کربلا چھوڑی نہیں جاتی. حسین ابن علی نے 57 سال گزارے ہیں مدینے میں. کہتا میں نے جا کے دیکھا محلے بنی ہاشم میں، سب سے پہلے میری نگاہ پڑی ایک شیر پر کہ جس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اور وہ مدینے کی گلی میں کبھی اس طرف جاتا تھا، 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 اور صرف ایک جملہ تھا جو زبان پہ اس کے جاری تھا، کہتا جاتا تھا واہجابا واہجابا واہجابا، مدینے والوں اپنی آنکھوں کو نیچا کرو، مدینے والوں اپنے آپ کو یہاں سے دور کرو، اس لیے کہ احمد کی نواسیاں اپنے گھر سے باہر نکلنا چاہتی ہیں، علی کی بے اپنے گھر سے باہر نکلنا چاہتی ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا حسین بیت الشرف کے سامنے کرسی لگائے بیٹھے ہیں، حسین کے سامنے اماریاں آ کے لگی، اماریوں میں پردے لگے ہوئے ہیں، محمل میں پردے لگے ہوئے ہیں. میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کچھ نہیں، ایک وقت دیکھا کہ ایک بیوی نے جیسے ہی گھر سے باہر قدم نکالا، ایک جوان آگے بڑھا، اس نے اس بی بی کو سہارا دے کر سوار کرایا. میں نے پوچھا یہ کون بی بی تھی، یہ جوان کون تھا؟ کہنے والے نے کہا یہ قاسم تھا، حسن کا یتیم تھا، جس نے اپنی ماں کو سوار کرایا ہے. وہ کہتا ہے میں نے دیکھا حسین کرسی پر ہی بیٹھے ہیں، ایک اور بی بی نکلی، اس کو کسی جوان نے سوار کرا دیا. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک اور بی بی ہے، دروازہ کھلا، اس نے باہر قدم نکال، وہ شیر جو واہجابہ کہہ رہا تھا اس نے بڑھ کر اس کو سوار کرایا. میں نے کہا یہ کون بی بی تھی جس کو اس شیر نے سوار کرایا؟ کہتے ہیں کہ یہ علی کی چھوٹی بیٹی تھی ام کلثوم جس کو عباس نے سوار کرایا. عزیزو وہ کہتا ہے کہ سارے جوان اپنی اپنی جگہ پہ موجود تھے, حسین اپنی کرسی پر بیٹھے تھے. کہتا ہے میں نے دیکھا دروازہ کھلا, حسین نے کرسی چھوڑی, عباس آگے بڑھے, علی اکبر آگے بڑھے, قاسم آگے بڑھے. ایک بی نے گھر سے باہر قدم نکالا, حسین نے شانہ تھاما, عباس نے گھٹنے کو توڑا, ایک شانہ علی اکبر نے سنبھالا. بڑے عزت و وقار اور احترام کے ساتھ اس بی کو سوار کرایا. میں نے پوچھا یہ بی کون تھی, کہنے والے نے کہا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ تھی. اللہ اکبر, آپ نے سن لیا 28 رجب کو زینب کیسے سوار ہوئی ہے. حسین نے سوار کرایا, عباس نے سوار کرایا, علی اکبر نے سوار کرایا. اب بتائیے کیا زینب کو یہ منظر یاد نہ ہوگا کہ میں مدینے میں کیسے سوار ہوئی تھی. غضب ہو گیا جب 11 محرم آئی, جب قافلہ نکلا مقتل سے, زینب کبریٰ نے اس بیوی کو سوار کرایا, اس بیوی کو سوار کرایا. جب تنہا رہ گئی علی کی بیٹی, سوار ہونا چاہتی ہے, یہ وہ بیوی ہے جس نے حسین کو بھی سوار کرایا تھا. تنہا رہ گئی زینب کبریٰ, کچھ نہ ہوا, سیدھا فرات کی طرف رک گیا. بھیا
اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین, ماتم حسین.